اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے اگرچہ ایک طرز جدید سے قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کر دیا کہ آخری خلیفہ اسلام کے الہی خلیفوں کا روحانی طور پر ایسے خلیفہ کا روپ اور رنگ لے کر آئے گا جو اسرائیلی خلیفوں میں سے آخری خلیفہ تھا، یعنی مسیح ابن مریم، لیکن کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں مسیح ابن مریم کا بصراحت نام نہ لیا، وہ مطلب وہی نکل آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تا لوگ غلط فہمی سے بلا میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ صاف طور پر نام لے کر بیان کر دیتا کہ اس امت کا آخری خلیفہ یہی مسیح ابن مریم ہی ہوگا تو نادان مولویوں کے لیے بلا پر بلا پیدا ہو جاتی اور غلط فہمی کی آفت ترقی کر جاتی۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنے بیان میں دو مسلک اختیار کرنا پسند رکھا، ایک وہ مسلک جو حدیثوں میں ہے جس میں ابن مریم کا لفظ موجود ہے، اور دوسرا وہ مسلک جو قرآن کریم میں ہے جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ اب ثبوت اس بات کا کہ وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے یہ عاجز ہی ہے ان تمام دلائل اور علامات اور قرائن سے جو ذیل میں لکھتا ہوں، ہر ایک طالب حق پر وہ خوبی کھل جائے گا۔ ہزاں جملہ ایک یہ ہے کہ یہ عاجز ایسے وقت میں آیا ہے جس وقت میں مسیح موعود آنا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث الآیات بعد المئتین جس کے یہ معنی ہیں کہ آیات کبریٰ 13ویں صدی میں ظہور پذیر ہوں گی، اسی پر قطعی اور یقینی دلالت کرتی ہے کہ مسیح موعود کا 13ویں صدی میں ظہور یا پیدائش واقعہ ہو۔ بات یہ ہے کہ آیات صغرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک سے ہی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں، بس بلا شبہ الآیات سے آیات کبریٰ مراد ہیں جو کسی طرح سے 200 برس کے اندر ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں، لہذا علماء کا اسی پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بعد المئتین سے مراد 13ویں صدی ہے اور الآیات سے مراد آیات کبریٰ ہیں جو ظہور مسیح موعود اور دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں، اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور مسیح موعود کا وقت ہے کسی نے بجز ساجس کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، بلکہ اس مدت 1300 برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ہاں، عیسائیوں نے مختلف زمانوں میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی نے امریکہ میں بھی مسیح ابن مریم ہونے کا دم مارا تھا، لیکن ان مشرک عیسائیوں کے دعویٰ کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ ہاں، ضرور تھا کہ وہ ایسا دعویٰ کرتے تا انجیل کی وہ پیش گوئی پوری ہو جاتی کہ بہترے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، پر سچا مسیح ان سب کے آخر میں آئے گا، اور مسیح نے اپنے حواریوں کو نصیحت کی تھی کہ تم نے آخر کار منتظر رہنا میرے آنے کا، یعنی میرے نام پر جو آئے گا اس کا نشان یہ ہے کہ اس وقت سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا اور ستارے زمین پر گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں سست ہو جائیں گی، تب تم آسمان پر ابن آدم کا نشان دیکھو گے۔ یہ تمام اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس وقت نور علم کا اٹھ جائے گا اور ربانی علماء فوت ہو جائیں گے اور جہالت کی تاریکی پھیل جائے گی، تب ابن مریم آسمانی حکم سے ظاہر ہوگا۔ یہی اشارہ سورۃ الزلزال میں ہے کہ اس وقت زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزائن اور دفائن باہر نکال دے گی، یعنی علوم ارضیہ کی خوب ترقی ہوگی مگر آسمانی علوم کی نہیں۔ یوم اتات السماء بدخان مبین۔ ہزاں جملہ ایک یہ ہے کہ مکاشفات اکابر اولیاء بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی سے پہلے یا 14ویں صدی کے سر پر ہوگا اور اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم نمونہ کے طور پر کسی قدر اس رسالہ میں لکھ بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں بجوز ساجس کے اور کوئی شخص دعوے دار اس منصب کا نہیں ہوا۔ ہزاں جملہ ایک یہ ہے کہ مدت ہوئی کہ گروہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور بڑے زور سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، اور اس کا گدا بھی جو در حقیقت اسی کا بنایا ہوا ہے، جیسا کہ ان احادیث صحیحہ کا منشا ہے، مشرق و مغرب کا سیر کر رہا ہے، اور وہ گدا دجال کا بنایا ہوا ہونا جو حدیث کے منشا کے موافق ہے اس دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا گدا معمولی طور پر کسی گدی کے شکم سے پیدا ہوتا تو اس قسم کے بہت سے گدے اب بھی موجود ہونے چاہیے تھے، کیونکہ بچے کی مشابہت قد و قامت اور سیر و سیاحت اور قوت و طاقت میں اس کے والدین سے ضروری ہے۔ لہذا حدیث صحیحہ کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ وہ گدا دجال کا اپنا ہی بنایا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ ریل نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا ہی یاجوج ماجوج کی قومیں بھی بڑے زور سے خروج کر رہی ہیں، دعوت و لرز بھی جا بجا نظر آتا ہے، ایک تاریک طوفان نے بھی آسمان سے نازل ہو کر دنیا کو ڈھانک لیا ہے، پھر اگر ایسے وقت میں مسیح ظاہر نہ ہوتا تو پیش گوئی میں کذب لازم آتا، سو مسیح موعود جس نے اپنے تئیں ظاہر کیا وہ یہی عاجز ہے۔ اگر یہ شبہ پیش کیا جائے کہ دجال کی علامتیں کامل طور پر ان انگریز پادریوں کے فرقوں میں کہاں پائی جاتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کامل طور پر اسی رسالہ میں ثابت کر رہے ہیں کہ درحقیقت یہی لوگ دجال ماحول ہیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام علامات ان پر صادق آ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے باعث اپنی صنعتوں اور تدبیروں اور حکیمانہ ید طولہ اور وسط مالی کے ہر ایک چیز گویا اپنے قابو میں کر رکھی ہے، اور یہ علامت کہ دجال صرف 40 دن رہے گا اور بعض دن برس کی طرح ہوں گے، یہ حقیقت پر معمول نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض حدیثوں میں بجائے 40 دن کے 40 سال بلکہ 45 برس بھی آیا ہے۔ پھر اگر بعض دن برس کے برابر ہوں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت بھی ہو جائے اور دجال ہنوز باقی رہے، لہذا اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب الفاظ قابل تعویل ہیں۔ دجال کے فوت ہونے سے مراد اس قوم کا استحصال نہیں بلکہ اس مذہب کے دلائل اور حجج کا استحصال ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو مذہب دلائل یقینیہ کے روح سے بکلی مغلوب ہو جائے اور اس کی ذلت اور رسوائی ظاہر ہو جائے وہ بلا شبہ میت کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ بعض یہ شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب دجال کے زمانے میں دن لمبے ہو جائیں گے، یعنی برس کی مانند یا اس سے کم، تو تم نے نمازوں کا اندازہ کر لیا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ظاہری معنوں پر یقین تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف فرضی طور پر ایک سوال کا جواب حسب منشا سائل دیا گیا تھا، اور اصلی واقعہ کا بیان کرنا مدعا نہ تھا، بلکہ آپ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ سائر و ایام ہی کا ایام کم، ماں سوا اس کے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھلائے نہیں جاتے اور نہ ان کی جزئیات مخفیہ سمجھائی جاتی ہیں، انبیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان صحو و خطا ہے۔ مثلا اس خواب کی بنا پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو بعض مومنوں کے لیے موجب ابتلا کا ہوئی تھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کئی دن تک منزل در منزل طے کر کے اس بلدہ مبارکہ تک پہنچے، مگر کفار نے طواف خانہ کعبہ سے روک دیا، اور اس وقت اس رویا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی، لیکن کچھ شک نہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر یہ سفر کیا تھا کہ اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے گا، اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب وحی میں داخل ہے، لیکن اس وحی کے اصل معنی سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اس پر متنبہ نہیں کیا گیا تھا، تبھی تو خدا جانے کئی روز تک مصائب سفر اٹھا کر مکہ معظمہ میں پہنچے۔ اگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جاتے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کیے تھے تو آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہی رائے تھی کہ در حقیقت جس بیوی کے لمبے ہاتھ ہیں وہی سب سے پہلے فوت ہوگی۔ اسی وجہ سے باوجود کہ آپ کے روبرو باہم ہاتھ ناپے گئے مگر آپ نے منع نہ فرمایا کہ یہ حرکت تو خلاف منشائے پیش گوئی ہے۔ اسی طرح ابن سیاد کی نسبت صاف طور پر وہی نہیں کھلی تھی، اور آ حضرت کا اول اول یہی خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، مگر آخر میں رائے بدل گئی تھی۔ ایسا ہی سورہ روم کی پیش گوئی کے متعلق جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ بیزن کا لفظ لغت عرب میں 9 برس تک اطلاق پاتا ہے، اور میں بخوبی مطلع نہیں کیا گیا کہ 9 برس کی حد کے اندر کس سال یہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ ایسا ہی وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں، فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوِ الْحَجْرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے پیش گوئی کا محل و مصداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا، اور حضرت مسیح کی پیش گوئیوں کا سب سے عجب تر حال ہے، بارہا انہوں نے کسی پیش گوئی کے معنی کچھ سمجھے اور آخر کچھ اور ہی ظہور میں آیا۔ یہودہ اسکریوتی کو ایک پیش گوئی میں بہشت کا 12واں تخت دیا، لیکن وہ بکلی بہشت سے محروم رہا، اور پترس کو کبھی بہشت کی کنجیاں دی اور کبھی اس کو شیطان بنایا۔ اسی طرح انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا مکاشفہ کچھ بہت صاف نہیں تھا، اور کئی پیش گوئیاں ان کی بسبب غلط فہمی کے پوری نہیں ہو سکیں مگر اپنے اصلی معنوں پر پوری ہو گئیں۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یقینی طور پر یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں کی تعویل اور تعبیر میں انبیاء علیہ السلام کبھی غلطی بھی کھاتے ہیں۔ جس قدر الفاظ وحی کے ہوتے ہیں وہ تو بلا شبہ اول درجہ کے سچے ہوتے ہیں، مگر نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی اجتہادی طور پر بھی اپنی طرف سے ان کی کسی قدر تفصیل کرتے ہیں، اور چونکہ وہ انسان ہیں اس لیے تفسیر میں کبھی احتمال خطا کا ہوتا ہے، لیکن امور دینی یا ایمانیہ میں اس خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تبلیغ میں من جانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نبیوں کو عملی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت اور دوزخ بھی دکھایا گیا، اور آیات متواترہ محکمہ بینہ سے جنت اور نار کی حقیقت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ اس کی تفسیر میں غلطی کر سکتے؟ غلطی کا احتمال صرف ایسی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیہ سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیح یا مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بموں منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 با کے گدے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت الارض کی ماہیت کما ہے یا ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوا کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو، تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں، مگر قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو یقینی اور قطعی طور پر سمجھ لیا تھا کہ وہ ابن مریم جو رسول اللہ نبی ناصری صاحب انجیل ہے وہ ہرگز دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کوئی سمی آئے گا جو بوجہ مماثلت روحانی اس کے نام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے پائے گا۔ اور من جملہ ان علامات کے جو اس عاجز کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ خدمات خاصہ ہیں جو اس عاجز کو مسیح ابن مریم کی خدمات کے رنگ پر سپرد کی گئی ہیں، کیونکہ مسیح اس وقت یہودیوں میں آیا تھا کہ جب توریت کا مغز اور بطن یہودیوں کے دلوں پر سے اٹھایا گیا تھا، اور وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد تھا کہ جب مسیح ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس ایسے ہی زمانہ میں یہ عاجز آیا کہ جب قرآن کریم کا مغز اور بطن مسلمانوں کے دلوں پر سے اٹھایا گیا، اور یہ زمانہ بھی حضرت مسیح موسیٰ کے وقت سے اسی زمانہ کے قریب قریب گزر چکا تھا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان میں زمانہ تھا۔ اذان جملہ ایک یہ کہ ضرور تھا کہ آنے والا ابن مریم الف ششم کے آخر میں پیدا ہوتا، کیونکہ ظلمت عامہ اور تامہ کے عام طور پر پھیلنے کی وجہ سے اور حقیقت انسانیہ پر ایک فنا طاری ہونے کے باعث سے وہ روحانی طور پر اب البشر یعنی آدم کی صورت پر پیدا ہونے والا ہے، اور بڑے علامات اور نشان اس کے وقت ظہور کے انجیل اور فرقان میں یہ لکھے ہیں کہ اس سے پہلے روحانی طور پر عالم کون میں ایک فساد پیدا ہو جائے گا، آسمانی نور کی جگہ دخان لے لے گا، اور ایک عالم پر دخان کی تاریکی تاری ہو جائے گی، ستارے گر جائیں گے، زمین پر ایک سخت زلزلہ آ جائے گا، مرد جو حقیقت کے طالب ہوتے ہیں تھوڑے رہ جائیں گے، اور دنیا میں کثرت سے عورتیں پھیل جائیں گی، یعنی سفلی لذات کے طالب بہت ہو جائیں گے جو سفلی خزائن اور دفائن کو زمین سے باہر نکالیں گے مگر آسمانی خزائن سے بے بہرا ہو جائیں گے۔ تب وہ آدم جس کا دوسرا نام ابن مریم بھی ہے بغیر وسیلہ ہاتھوں کے پیدا کیا جائے گا، اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کر رہا ہے جو ابراہیم میں درج ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے اردتو ان استخلف فخلقت آدم، یعنی میں نے ارادہ کیا جو اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم اور ابن مریم در حقیقت ایک ہی مفہوم پر مشتمل ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ آدم کا لفظ تحت الرجال کے زمانہ پر ایک دلالت تامہ رکھتا ہے اور ابن مریم کا لفظ دلالت ناقصہ، مگر دونوں لفظوں کے استعمال سے حضرت باری کا مدعا اور مراد ایک ہی ہے۔ اسی کی طرف اس الہام کا بھی اشارہ ہے جو ابراہیم میں درج ہے، اور وہ یہ ہے
ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرفه،
یعنی زمین و آسمان بند تھے اور حقائق اور معارف پوشیدہ ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو اس شخص کے بھیجنے سے کھول دیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ شناخت کیا جاؤں۔